الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب یہ دلائل السلوک تب آئی تو افغانستان میں کسی عالم کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خط بھیجا. اب وہی خط باقی ہے, اس کا جواب جو حضرت نے دیا وہ بھی اس کتاب کا حصہ بن گیا. وہ لکھتے ہیں, بگرامی خدمت شیخ المکرم حضرت مولانا کاشف اسرار شریعت و طریقت وحاوی للفروع والغصول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دام فیوزکم وبرکاتکم علینا وعلی الناس اجمعین. مجھے دلائل السلوک دیکھنے کا بذریعہ دلاور خان موقع میسر آیا, جس سے میرے دل میں نور ایمان کی لہر اٹھی اور حیران ہو گیا کہ اس دور ظلماتی اور الہادی میں ایسا ہیرا موتی یگانا در یکتا وحید الدہر اور سراج منیر اس سرزمین پاک و ہند میں منور ہوا. اگر میں اپنی آنکھوں سے کتاب نہ دیکھتا, کوئی دوسرا آدمی زبانی واقعات و حالات کو بیان کرتا تو یقیناً دل قبول نہ کرتا, نہ ہی قابل قبول تھی. ظاہراً گو یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے, مگر ان لوگوں سے زمین خالی نہیں ہوتی. ایسے جامع شریعت حقیقت ہستی کا اس دور میں پایا جانا اگر محال نہیں تھا تو یقیناً کامیاب تو تھا اور ہے. میں خود اس مرض کا قدیم المریض ہوں, طبیب قلب کا سال ہا سال سے متلاشی ہوں, مگر جو ملا آخر وہ دکاندار ہی ثابت ہوا. اس لیے میری کشتی کنارے نہ لگ سکی, نہ ہی مرض سے نجات ملی. اگر کوئی صورت حاضری کی میسر آئی تو حاضر خدمت ہوں گا. وقت آخری ہے اور میں چند ایک معروضات پیش کر کے جواب لینا چاہتا ہوں. بزرگ آدمی تھے کہ یہ چیزیں میں سمجھنا چاہتا ہوں. کیا اذکار و اشغال مشائخ اور حیات جلسہ ذکر, دو وقت ذکر کرنے, مجموعی طور پر ذکر کرنے کا وجود قرون ثلاثہ سے ملتا ہے جو قرون مشہود بالخیر ہیں؟ اگر ان کا وجود قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا تو اس کو بدعت کہنا بعید نہ ہوگا. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, کیا نجات اخروی کے لیے تمام دیگر کمالات کے حصول کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں؟ مزید اذکار و اشغال مشغال مشائخ نہیں کہ یودات اور تخصیصات اختیار کیے جائیں جبکہ انسان عامل بالکتاب و سنت ہے؟ کیا علم سلوک و تصوف جزو دین ہے؟ اگر ہے تو قرون ثلاثہ اس سے کیوں خالی رہے؟ اگر نہیں تو اس کے حصول کا کیا فائدہ؟ چوتھا سوال ہے, اگر علم سلوک جزو دین ہے تو اس کے حصول کے لیے ولی کامل اور مرشد کامل کو موقوف اہل ٹھہرانا کہاں ثابت ہے؟ اس کا حصول تو کتب تصوف اور کتاب اللہ اور سنت سے ہو سکتا ہے. پانچواں سوال ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ علم سلوک ایک باطنی علم ہے, مگر حصول علم کے لیے زندہ اشخاص کافی ہیں. عالم علوم باطنیہ سے حاصل ہو سکتے, مگر جو صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام میں مشہور ہے کہ فیض روح سے بھی ہو سکتا ہے, تو اہل قبور سے کس طرح ہو سکتا ہے جب بود و دارین ہو چکا؟ نیز فقہا میں تو بعض سرے سے سماع موتا کا انکار کرتے ہیں. جب حال یہ ہے تو فیض حاصل کرنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور امام صاحب کا مذہب بھی بعض عدم سماع بتاتے ہیں. چھٹا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے سوال کیے بغیر پیدائش انسانی جنات و شیاطین قرآن میں بیان فرما دی, مگر روح کی پیدائش اور حقیقت باوجود سوال کرنے کے نہ بتائی، جس سے خوب واضح ہوتا ہے کہ روح کوئی فرشتہ اور جن سے بھی زیادہ لطیف چیز ہے۔ تو ایسی لطیف ہستی سے فیض حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ فیض کے لیے اول روح سے ہم مجلس ہو، پھر اس کو دیکھے، وہ نظر آئے، پھر اس سے ہم کلام ہو، اس کی کلام سنی جائے، پھر اس سے اخذ فیض کیا جائے، چہ جائے کہ اس سے خلق خلافت لیا جائے، جس کی کوئی نظیر آپ فرمائیں اگر تو، جب عدم سما بھی سامنے ہے۔ ساتواں سوال ہے کہ روح پر موت طاری نہیں ہوتی؟ قرآن میں تو کل نفس ذائقۃ الموت موجود ہے، اس کلیہ سے آپ روح کو کیسے مستثنا فرماتے ہیں؟ کیا روح کے لیے بھی روح ہے جبکہ حیات کا موقوف علیہ ہی روح ہے؟ آٹھواں سوال ہے، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقاء باللہ مراقبات کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ صوفیاء کرام کے نزدیک اور ان کے اصول و تاثیر کی کیا صورت ہے؟ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ طریقہ آپ ہم کو لکھ کر ارسال کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کو حاصل کر کے خدا کے خاص بندوں میں داخل ہو جائیں؟ آپ سے دور افتادہ ہے، مہربانی کر کے تفصیل سے لکھیں۔ نیس کشف ملائکہ، جن کشف قبور، جن جن وظائف سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی مفصل لکھنا مہربانی ہوگی، میں آپ کے حلقہ کا آدمی ہوں۔ جواب حضرت مولانا الیار خان صاحب مدہ ذلہ چکرالہ ضلع میانوالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے سوال کا جواب، پہلا سوال تھا کہ یہ بدعت ہے، آپ کو سوال یاد رہیں گے تو جواب کا پتہ چلتا جائے گا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے بدعت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے، جو چیز باوجود شرعی قرون سلسلہ میں موجود تھی وہ سنت ہے، اور جو حکم باوجود شرعی قرون سلسلہ میں موجود نہ تھا وہ بدعت ہے۔ یعنی بعض چیزیں جن کی بنیاد خیر القرون میں تھی، قرون سلسلہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اور تابعین کا، تو یہ اسے خیر القرون کہتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین تک، صحابہ کا زمانہ حضور کے ساتھ ہی ہے، تو حضور کا ارشاد ہے اس میں کہ سب زمانوں سے بہتر یہ تین زمانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بدعت وہ چیز ہے جس کی اساس یا بنیاد خیر القرون میں موجود نہ ہو، اور حکم شرعی سے اس کی بنیاد موجود ہو، خواہ اس پر اس وقت عمل ہو سکا یا نہ ہو سکا، لیکن اس کی بنیاد موجود ہو تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اب وجود شرعی کی تفصیل سنیے، وجود شرعی کیا چیز ہے؟ اصطلاح اصول فقہ میں وجود شرعی اسے کہتے ہیں جو بغیر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ ہو سکے، اور حس عقل کا اس میں دخل نہ ہو، یعنی وہ چیز جو جب تک حضور بیان نہ فرمائے معلوم نہ ہو سکے، اور محض عقل انسانی سے یا اپنی سوچ بچار سے گھڑی نہ جائے، اور اس شے کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بیان پر ہی موقوف ہوگا۔ پھر بیان میں خاصراحت ہو یا اشارتن یا دلالتن ہو، یعنی بیان میں واضح حضور کا بیان ہو یا کوئی اشارہ حضور نے اس طرف فرمایا ہو، یا آپ کا کوئی عمل اس پہ دلالت کرتا ہو، تو اس ساری صورتوں میں وہ چیز سنت ہوگی۔ یعنی بیان کی کوئی فرق پائی گئی تو اس حکم کا جواز ثابت ہوگا، اور حکم کا وجود شریعت میں آ گیا، خواہ اس وقت حکم کی جنس میں بھی خارج میں موجود نہ ہو۔ یعنی کسی چیز کا کی اصل اور بنیاد پائی گئی، حضور نے ارادہ فرمایا یا پسند فرمایا ایسا ہونا چاہیے، اس وقت وہ نہ ہو سکا تو بھی وہ کام سنت ہو جائے گا۔ چہ جائے کہ اس کا جزیہ ہونا ضروری ہے، جزیہ ضروری ہے، پس حکم کا جواز کلیتاً ثابت ہوگا، حکم بجمیع جزیات ثابت ہوگا، جس حکم کی بنیاد ثابت ہوگی اس کے پھر باقی سارے حصے بھی، جزیات بھی ثابت ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی جزیہ باوجود خارجی قرون سلسلہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اور ظاہری اسباب کی وجہ سے اس عہد میں وہ کام ہو سکا یا نہیں، لیکن جب حضور نے اس کے بارے کچھ فرمایا یا اشارہ کیا یا ارادہ فرمایا تو وہ چیز سنت میں ثابت ہو جائے گی. اگر اس کلیہ کا کوئی جزیہ قرون سلسلہ کے بعد خارج میں وجود میں آیا وہ بھی سنت میں داخل ہوگا، یعنی وہ اس چیز کا کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی ایسا کام جو اس کے کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اگر بعد میں بھی وجود میں آیا تو بھی سنت میں ثابت ہوگا، چونکہ اصل جو چیز ہے اس کا وجود ثابت ہے. یوں تو اقسام حدیث میں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، حواجس نفس رسول، عزم رسول، ہم رسول، خواتر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب داخل ہیں. یعنی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا حدیث ہے، آپ نے کوئی کام کیا وہ حدیث ہے، آپ کی تقریر یعنی بیان حدیث ہے، حواجس نفس رسول آپ کے دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوا اور اس وقت وہ کام نہ بھی ہو سکا ہو تو بھی اس کام کا کرنا سنت ہے، عزم رسول حضور نے ارادہ فرمایا کہ یہ کرنا چاہیے پھر نہیں بھی ہو سکا تو بھی اس کام کا کرنا سنت ہو گیا، ہم رسول کسی کام کے بارے آپ نے ارادہ تو نہیں فرمایا لیکن خیال پاک تھا آپ کا کہ ایسا کیا جائے وہ بھی سنت ہوگا، خواتر رسول یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کے قلب اثر پہ جو بات گزری کہ ایسا کرنا چاہیے، مگر اذکار تو وہ سنت ہے جس کا ثبوت صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے اور خیر القرون میں پایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سنت ہیں مگر جہاں تک ذکر اذکار کا تعلق ہے تو یہ تو وہ سنت ہے جس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا، صحابہ کرام کا عمل بھی تھا، خیر القرون کے متقدمین کا عمل تھا، اور اذکار و اشغال جن کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہو ان کی جزیات مشائخ نے اس اصل سے اخذ کی ہوں داخل سنت میں. جب ذکر اذکار کا اصل وجود قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں حکم موجود ہے ذکر کرنے کا، اور حضور کے عمل سے ذکر کا کرنا، صحابہ کے عمل سے ذکر کا کرنا ثابت ہے، تو پھر ذکر کرنے کے لیے جو جزیات مشائخ وضع کرتے ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، انہیں مختلف طرح سے ذکر کراتے ہیں، تو یہ جزیات جو ہوں گی یہ سنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ مشائخ نے یہ جزیات بھی اسی اصل سے اخذ کی ہوں گی، یعنی اس کے خلاف نہیں ہوں گی، قرآن و سنت ہی سے اخذ کی ہوئی جو اس کی جزیات ہوں گی وہ بھی سنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ وسائل و ذرائع کا حکم مقاصد میں داخل ہوتا ہے، وسیلہ اور ذریعہ جو ہوتا ہے وہ کسی مقصد کا حکم ہے کہ یہ کرو تو اس کے لیے جو وسیلہ یا ذریعہ ہوگا وہ اسی مقصد کے حکم میں داخل ہوگا. دوسری چیز یہ سمجھ لی جائے کہ تعلق باللہ، نسبت باللہ، توجہ اللہ سب مامور من اللہ مامور بہی ہیں، یعنی اللہ کی طرف اللہ کریم سے تعلق قائم رکھنا، نسبت قائم کرنا اور متوجہ اللہ رہنا ان کا اللہ کی طرف سے حکم ہے قرآن کریم میں اور یہ مامور بہی ہیں، اگرچہ کلی مشکک ہے. کلی مشکک وہ فعل ہوتا ہے جس کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، مثلا ایک سے سو تک حصے ہیں اس کے، تو جس کا ایک حصہ بھی ادا کر دیا جائے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے اگرچہ کمال حاصل نہیں ہوتا، اس کے دس حصے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں جتنی اللہ توفیق دے اور کوئی اس کا 100% اس پہ عمل کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں کلی مشکک، یعنی اس کا کل کیا جائے یا ایک جز کیا جائے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. جس کا ادنا درجہ مندوب ہے، یعنی بہت مناسب ہے کہ جو کم از کم درجہ اس کا ہے وہ حاصل کیا جائے، اور اعلی درجہ فرض ہے، اور اس کا کمال حاصل کرنا اور اس کے لیے عمر بھر کوشش کرنا، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ذکر کا حکم ثابت ہے. تو ذکر کا حکم کلی مشقق ہے. کلی مشقق وہ فعل ہوتا ہے جس کے بہت سے درجے ہوں اور چھوٹے سے چھوٹے درجے پہ بھی عمل کر لیا جائے تو نافرمان نہیں کہلاتا بندہ, یعنی اس نے عمل کر لیا. لیکن اس پر قناعت نہ کرے, اس کا کمال حاصل کرنا فرض ہے کہ حکم 100 درجے کا ہے تو 100 تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے محنت کرے, مجاہدہ کرے, کیونکہ یہ فرض ہے. اور سینکڑوں آیات قرآنی اور احادیث نبوی علیہ صاحب صلاحت وسلام سے ان کا معمور من اللہ ہونا ثابت ہے. یعنی قرآن کی سینکڑوں آیت سے ذکر کا حکم ثابت ہے, حضور کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ذکر کا حکم ثابت ہے. بلکہ تمام شریعت کا خلاصہ اجمال یہ ہے کہ مال اولاد سے تعلق حفاظت کا ہو اور اللہ سے تعلق عبادت اور اطاعت کا ہو. یعنی شریعت کا اصل مغز جو ہے یا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے, دنیا سے بھی برتنا ہے, روزی بھی کمانی ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, گھر بھی بنانا ہے, لباس کی, غذا کی ضرورت ہے, ملازمت یا کاروبار کی ضرورت ہے. لیکن ان سب چیزوں سے تعلق ایسے ہو جیسے کسی امین کا امانت سے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی ہیں, اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہیں, اس کی رضا کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ان کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے. اور اللہ کریم سے تعلق اس کی اطاعت اور عبادت کا ہو کہ ہر کام میں اس کی اطاعت کرے اور عبادات میں پختہ کر رہے. یہ ساری شریعت کا حاصل ہے. جو شخص قرآن مجید اور حدیث شریف میں غور کرے, سینکڑوں آیات و حدیث سے ان کا مامور من اللہ ہونا پائے گا اور غیر سے قلبی انقطاع کا ثبوت ملے گا. یعنی اگر قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے تو یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ مامور بھی اور مامور من اللہ مقصود لے ذاتے ہی ہے. یعنی جس چیز کا اللہ کریم حکم دے دیتے ہیں کہ ایسا کرو, ویسا کرنا مقصد حیات بن جاتا ہے. وہ کوئی ضمنی چیز نہیں ہوتی. جس کام کا حکم اللہ دیتے ہیں وہ مقصود لے ذاتے ہی ہے. وہ کام کرنا مقصد حیات بن جاتا ہے کہ وہ ضرور کیا جائے. اور جو چیز معمور بھی ہو, اس کی تحصیل کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کیے جائیں گے یا جو طریقہ مشخص کیا جائے گا یا مقید کیا جائے گا, وہ بھی معمور بھی ہوگا. جس کام کا حکم دیا جائے کہ ایسا کرو, اب اس کام کے کرنے کے جو ذرائع ہیں, جو طریقے ہیں, وہ اس حکم میں داخل ہوں گے جو حکم ملا کہ یہ کام کرو. مثلا حکم ملا یہ کتاب پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. اب قرآن کا دستیاب کرنا, کتاب اللہ کا لینا, کسی سے سیکھنا, یہ سارے ذرائع ہیں, یہ اسی حکم میں داخل ہوں گے. یا حضرت نے مثال دی ہے, جیسے وضو کو دیکھیے کہ مقصود لے ذاتی ہی تو نماز ہے. یعنی مقصد تو اللہ نے حکم تو صلات کا دیا. صلات فرض ہے جب وقت آتا ہے, اور صلات اپنے وقت سے فرض ہے. اب ہم کہیں کہ اب اس وقت ہم زور پڑھنے تو نہیں ہوگی, جب زور کا وقت ہوگا فرض ہو جائے گی. تو صلات فرض ہے, وضو فرض نہیں ہے, لیکن جب وقت ہوگا تو وضو فرض ہو جائے گا, چونکہ صلات کی ضرورت ہے کہ وضو ہو. کپڑوں کا پاک ہونا ہر وقت فرض نہیں ہے, لیکن جب وقت ہوگا صلات کا تو لباس کا پاکیزہ ہونا فرض ہو جائے گا. نماز موقوف ہے وضو پر, لہذا وضو کے لیے پانی مہیا کرنا واجب ہو جائے گا. یہاں تک کہ صرف وضو نہیں, وضو کے لیے پانی کی تلاش بھی واجب ہو جاتی ہے. فرض ہو جائے گی کہ پانی تلاش کرے تب وضو ہوگا, کیونکہ وہی تو وسیلہ اور ذریعہ طہارت ہے. اب پانی ڈھونڈنا کہاں فرض ہے, لیکن جب وقت ہوگا صلات کا تو وضو فرض ہو جائے گا, وضو کے لیے پانی کی تلاش فرض ہو جائے گی. اس طرح نماز کے لیے ستر عورت فرض ہے. یعنی بغیر ستر عورت کے یا برہنہ حالت میں تو آپ صلات ادا نہیں کر سکتے, لہذا لباس کو مہیا کرنا بھی فرض ہو جائے گا کہ اس وقت لباس ہو پاکیزہ ہو. اسی طرح ذکر الہی کے سلسلے میں مشائخ نے جو وسائل اور ذرائع اختیار کی یا جن ذرائع کو اصل مقصود کے لیے مشخص یا مقید کیا یا موقت و غیر موقت کیا, جن پر مقصود ذاتی موقوف تھا وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے. تو جو مشائخ حضرات نے ذکر کے لیے طریقے اور سلیقے سکھائے, اصل مقصد تو اللہ کا ذکر تھا جس کا حکم قرآن میں موجود ہے, سنت میں بھی موجود ہے. اس کے جو ذرائع اور طریقے اور سلیقے مشائخ نے مقرر کیے ہیں وہ اس لیے فرض ہو جائیں گے, اس لیے سنت یا فرض کے حکم میں آ جائیں گے کہ اصل مقصد تو ذکر کا اور برکات کا حصول ہے اور اس کے لیے وہ ضروری ہیں. جن پر مقصود ذاتی یہ وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے, ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور یہ احداث فی الدین نہیں ہوگا, یہ دین میں نئی بات گھڑنے کے مطابق نہیں ہوگا. احداث ہوتا ہے کوئی نئی چیز گھڑ کے داخل کرنا. جس طرح طبیب ہر زمانہ اور ہر موسم ادویہ بدلتا اور تجویز کرتا ہے, طبیب کا اصل مقصد تو صحت انسانی ہے. یعنی طبیب کسی مریض کو دوا دیتا ہے تو ہر مریض ایک ہی دوا دس مریضوں کو دیتا ہے تو بدرکا بدل دیتا ہے کہ تم نے پانی سے لینی ہے, تم نے چائے سے لینی ہے, تم اسے ہلکے گلاب سے لو. یہ کیا بات ہوئی, دوا ایک ہی ہے, مرض بھی ایک ہی ہے, لوگ مختلف ہیں, تو کہیں بدرکا بدل دیتا ہے, کہیں دوا بدل دیتا ہے. ایک بندے کو بخار ہے اسے اور دوا دیتا ہے, دوسرے کو بخار ہے اسے اور دوا دیتا ہے. تو جتنا بھی بدلتا رہے اس کا اکثر اصل مقصد تو حصول صحت ہے. اب ان بندوں کے مزاج کے مطابق کبھی وہ بدرکا بدلتا ہے, یعنی جس کے ساتھ دوا لی جاتی ہے وہ تبدیل کرتا ہے, کبھی دوا بدل دیتا ہے چونکہ اس کے بخار کا سبب اور تھا اسے اور دوا دی, اسے کسی اور سبب سے بخار ہے اسے اور دوا دی. ایک کو سردی لگی بخار ہو گیا, دوسرے کو زخم تھا اس میں وہ زخم پھیل گیا اور اس کی وجہ سے بخار ہو گیا, تب دونوں کی دوا ایک, دونوں بخاروں کی ایک تو نہیں ہوگی. اسی طرح اذکار کا اصل مقصد تعلق مع اللہ اور توجہ اللہ ہے. جس طریقے سے حاصل ہو وہ اختیار کرنا فرض کے حکم میں داخل ہو. اذکار کا اصل مقصد تو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. جس طرح لوگوں کے مزاج ہیں, جس طرح کی ضرورت ہے, مشائخ اعظم نے شریعت کے مطابق وہ قیدیں لگائی ہیں یا طریقے بتائے ہیں, تو وہ بھی اسی فرض کے حکم میں داخل ہوں گے. یا مثلا الہ کلمۃ اللہ ایک مقصد ہے اور جہاد بھی اس کا ذریعہ ہے. اللہ جل شانہ کے دین کو غالب کرنا اور اللہ کا جل شانہ کا کلمہ غالب کرنا مقصد ہے. اب ایک اس کا ذریعہ جہاد ہے. جہاد میں جن آلات حرب پر موقوف ہوگا ان کی تحصیل بھی فرض ہوگی. اب اگر کفار کے مقابلے میں جہاد فرض ہوگا تو جہاد کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ بھی فرض ہو جائیں گے. حالانکہ کوئی ہتھیار جمع کرنا فرض تو نہیں ہے, لیکن جب ضرورت جہاد جب فرض ہوگا تو اس مقصد کے اصول کے ذرائع بھی فرض ہو جائیں گے. جیسے آج کے آلات کے مطابق توپ, ٹینک, ہوائی جہاز وغیرہ, ان کو اس وجہ سے بدعت نہیں کہا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا صحابہ کے زمانہ میں یا خیر القرون میں ان کا وجود نہ تھا. اب کوئی کہے کہ جی اس وقت تو تلوار تھی اور یہ رائفل اور یہ جہاز اور ٹینک اور یہ بدعت ہیں, تو یہ بدعت نہیں ہوں گے. زمانے یا وقت کے ساتھ ذرائع بدل گئے, مقصد نہیں بدلا. تو مقصد فرض ہے تو ذرائع بھی اسی فرض کے حکم میں داخل ہوں گے. معلوم ہو کہ مقصد جب الہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے, اس مقصد کے حالات کے حصول کے لیے حالات کے مطابق ذرائع مہیا کرنا جن پر یہ موقوف ہے وہ بھی واجب ہوگا, اسے بدعت نہیں کہا جائے گا. چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان کو جزو دین کہا گیا ہے. جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے, جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے انتا عبد ربک کنک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو احسان کو جزء دین کہا گیا ہے، اس لیے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پہ واجب ہوگا. جب دین کا حصہ ہے تو یہ جس طرح دین واجب ہے اسی طرح یہ بھی واجب ہوگا. اور احسان صرف جزء دین نہیں بلکہ دین کی روح اور خلاصہ ہے، کیونکہ احسان جو ہے یہ عبارت ہے خلوص سے، اور خلوص کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں. ایمان اگر ایمان میں خلوص نہیں تو منافق ہے، عبادات میں خلوص نہیں تو وہ ریا ہے. یعنی کوئی بھی کام عقیدے سے لے کر عمل تک خلوص کے بغیر نامکمل ہے، اور خلوص ہی کو احسان کہا گیا ہے. اور جس نے اسے حاصل نہ کیا اس کا دین ناقص ہے، کیونکہ احسان کی حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کریم کی اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. حدیث میں دین کے تینوں اجزاء کا ذکر ہے، ایمان جو اصل ہے، اعمال جو فرع ہیں، ایمان کے بعد اعمال فرع ہیں یعنی اس کے حصے ہیں، کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب اگر کوئی کہے میرے پاس مکان تو ہے لیکن اس میں دیواریں نہیں ہیں، چھت نہیں ہے، تو کون مانے گا کہ وہ تمہارے پاس مکان ہے؟ تو یہ دیواریں اور چھت اور فرش اور دروازے یہ مکان کی فرع ہیں، اس کے جز اور حصے ہیں. تو ایمان اگر مکان ہے تو اعمال اس کے حصے ہیں، ان سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے. تو فرمایا دین کی اصل ایمان ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں، اور احسان جو اس کا ثمر ہے، اور احسان اور خلوص یہ اس سارے مکمل، ایمان بھی ہو عمل بھی ہو تو اس پر جو پھل لگتا ہے وہ خلوص ہے، یہ اس کا حاصل ہے. تو ظاہر ہے اسے چھوڑ دینا ایسا جیسا ایک شخص مغرب کی نماز میں فرض کی دو رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے، ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. جب دین کے تین حصے بیان ہوئے، ایمان، اعمال اور احسان، تو اگر کوئی احسان کو چھوڑ ہی دیتا ہے تو ایسی مثال ہے جیسے مغرب کی نماز میں اس نے دو فرض پڑھے، تیسرا چھوڑ دیا، تو وہ دو بھی نامقبول ہوں گے، اس کی نماز پوری نہیں ہوگی. اسی طرح احسان کو چھوڑ دینا دین کے ایک عظیم جز کو ترک کرنا ہے، اس لیے دین ناقص رہ جائے گا. پانچویں بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں درجہ احسان صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جاتا تھا. یعنی اس زمانے میں اگر کہیں، حالانکہ اس زمانے میں بھی لوگ حلقے ذکر بھی بناتے تھے، مسجد نبوی میں صحابہ کا حلقے ذکر موجود ہے، اس میں وہ آیت بھی نازل ہوئی، آیت کریمہ بھی، واصبر نفسک مع الذین یذکرون اللہ، حضور اجر مبارک سے تشریف لائے. تو کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے مسائل پر بات کر رہے تھے، دینی موضوع چل رہا تھا، کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے ذکر کر رہے تھے، اور حضور ذاکرین کے حلقے میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ بھی مہیا فرما دیے. مشہور حدیث ہے. تو اگرچہ یہ اس دور میں بھی ثابت ہے لیکن اس دور میں اس کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ذکر اذکار سے جتنی بھی کوشش ہم کریں وہ بات نہیں بنتی جو ایک نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی تھی. آپ کی ایک نگاہ جسے نصیب ہوتی وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو جاتا. ایک لمحے کی صحبت، حضور نے اس کی طرف نہیں دیکھا لیکن ایمان کے ساتھ اس نے حضور کو دیکھ لیا تو بھی صحابی ہو گیا. اور صحابیت لفظی ترجمہ تو صحبت حاصل کرنا ہے، لیکن اصطلاحی ترجمہ، شرعی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ کمالات انسانی میں اپنی حیثیت کے مطابق انتہائی درجہ کمال کو پہنچ گیا، اور ولایت اس کی جوتیوں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی. ساری دنیا کے ولی اکٹھے کیے جائیں تو کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صحابیت اتنی بلند ہے، ولایت ہر طرح کی ختم ہو جاتی ہے جہاں سے درجہ صحابیت شروع ہوتا ہے. تو فرمایا صرف فرائض کی پابندی کے ساتھ صحبت رسول شامل ہو گئی تو درجہ احسان حاصل ہو گیا، وہ بھی اس پایا کا کہ بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا. جب آفتاب نبوت اوجھل ہو گیا تو مجاہدات اور ریاضات کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ دین کا یہ عام حصہ جو دین کا ماحصل اور کمال اور اعلیٰ درجہ اور مقصود لذاتی ہے حاصل ہو سکے. یا دو وقت ذکر کرنے کا سوال، تو یہ تو نص سے ثابت ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، انا سخرنا الجبال معہ لیسبحن بالعشی والاشراق والطیر معشورا. قرآن کی آیت میں ہے، ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. تو فرمایا یہ دو وقت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی پابند کر رکھا تھا کہ حضرت کے ساتھ دو وقت ذکر میں شامل ہوا کریں، ذکر کیا کریں. اس حقیقت کو کشف صحیح کی تائید بھی حاصل ہے. اور یا اللہ نے اس آیت سے دو امور ثابت کیے ہیں، اول اجتماعی ذکر یعنی حلقہ ذکر بنانا، اس آیت سے ثابت ہے، اور دوسرا اجتماعی ذکر کا فرمایا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ذاکرین کے انوار کا عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے جس سے نوست دور ہوتی ہے، قلب میں انبساط پیدا ہوتا ہے، ہمت قوی ہوتی ہے. اور اجتماعی ذکر سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یہ کیفیت چشیدنی ہے، گفتنی نہیں، یعنی یہ ایسی کیفیت ہے جسے حاصل کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان کر کے نہیں بتائی جا سکتی. دوسری آیت کریمہ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اپنے پروردگار کا ذکر کر اپنے دل میں تضرع وخیفہ عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، اور دون الجہر بغیر آواز بلند کیے ہوئے، من القول آواز بلند کیے بغیر، بالغدو والا سال صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین اور کبھی بھی غافلوں میں شامل نہ ہو. اس آیت میں ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. تضرع وخیفتن، یہ عاجزی اور خوف یہ دل کے فعل ہیں، زبان کے نہیں. تو پھر ذکر بھی دل کا ہوگا، قلبی ہوگا. دوم، صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے. آخری بات یہ نکلی کہ جو شخص اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ اللہ سے غافل ہے. ظاہر ہے کہ اللہ سے غافل ہو جانے سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے. اس غفلت سے دین میں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے اس میں کلام کی گنجائش کہاں؟ اس میں یعنی کچھ نہیں کہا، یعنی وہ یقینی ہے. تیسری آیت کریمہ ہے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. چوتھی آیت کریمہ ہے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں. یوں تو ہر حالت میں ذکر کرنے اور ذکر کثیر کرنے کا حکم ہے، مگر دو وقت اہتمام سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی گئی. یعنی ذکر کا حکم تو دوام ذکر کا ہے، لیکن دو وقت کی خاص تاکید ہے کہ دونوں وقت ضرور، دن کے شروع ہونے میں بھی ابتدا ذکر الہی سے ہو، اور رات کے شروع ہونے میں بھی ابتدا ذکر الہی سے ہو. اس حدیث میں، اچھا، اجتماعی ذکر کے سلسلے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفت بهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمہ وتنزلت علیہم السکینہ وهم قوم لا یشکا جلیسہم. جو لوگ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں پروں سے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی سکون قلبی نازل ہوتا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث میں اجتماعی ذکر کا ثبوت موجود ہے. پھر اس نعمت کا ذکر ہے کہ اس مظہر اس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں, رحمت باری اور سکون قلبی نازل ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا. پھر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت حلقے ذکر کی تلاش میں پھرتی ہے, جہاں کہیں کوئی مجلس ذکر پاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. مختصر یہ کہ ذکر کا مامور من اللہ ہونا اور صبح و شام اہتمام سے ذکر کرنا نص سے ثابت ہے. یعنی ذکر کا اللہ کا حکم ہونا اور صبح شام پابندی سے ذکر کرنا یہ قرآن کے حکم سے ثابت ہے. یہ تھا پہلے سوال کا جواب کہ یہ بدعت تو نہیں. دوسرا سوال کیا ہے بھائی, مجھے خود بھول گیا, آپ کو کیا یاد ہوگا. نجات اخروی کے لیے دیگر تمام کمالات کے اصول کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں کہ مزید اذکار و اشکال بہیں کی یدات و تخصیصات اختیار کیے جائیں. اس کا جواب حضرت نے دیا ہے کہ ذکر کثیر جو تمام اوقات کو شامل ہے, صبح و شام ذکر کرنے کا مامور من اللہ ہونا نصوص قرآنی حدیث نبی سے ثابت ہے جیسا اوپر بیان ہو چکا, تو یہ ذکر کرنا بھی عمل بالکتاب و سنت ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا کافی نہیں کہ ہم مشائخ سے ذکر کرتے پھریں, تو فرمایا ذکر کرنا بھی تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کتاب و سنت پر مکمل عمل تو نہ ہو سکا, پوری اطاعت تو نہ ہو سکی. ان کو ایک دوسرے سے جیسا کہ صاحب ان کو ایک دوسرے جدا کیوں, حدیث جبریل سے ظاہر ہے کہ عقائد ایمان اور اعمال کے علاوہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جسے پورا کرنا اور اس فرض کو بجا لانا ضروری ہے جسے احسان کہا گیا, اسی کو تصوف کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کامل طور پر عامل بالکتاب و سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذکر قصور بالعموم اور صبح و شام بالخصوص اہتمام نہ کرے. یعنی جب تک صبح شام اور ذکر کثیر اور ذکر دوام کا اہتمام نہ کیا جائے تو قرآن اور سنت پر پوری طرح سے عمل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا حکم بھی قرآن و سنت میں موجود ہے. تیسرا سوال کیا تھا, کیا علم سلوک جزو دین ہے؟ فرمایا اس کا جواب پہلے سوال کے جواب میں گزر چکا. چوتھے سوال کا جواب چوتھا ہے, اگر علم سلوک جزو دین ہے تو اس کے حصول کی ولی کامل اور مرشد کامل کو موقوف علیہ ٹھہرانا کہاں ثابت ہے؟ یہ تو کتب تصوف اور کتاب اللہ سنت سے ہو سکتے. چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شریعت سے ثابت ہے تو پھر اس کے لیے مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و سنت سے یا اس کی تصوف کی کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے. جواب فرماتے ہیں, کوئی علم یا فن کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا. کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح فہم حاصل کرنا کامل اور ماہر استاد کے تعلیم دینے پر موقوف ہے. میں از کتابوں کے مطالعے سے کتاب اللہ کے اسرار اور سنت رسول کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی. یعنی میں از رسالے کتابیں پڑھتے رہیں تو اس سے سمجھ نہیں آتی جب تک باقاعدہ کسی استاد سے یہ حاصل نہ کرے. پھر اس کلیہ میں تصوف کو مستثنا کیوں کیا جائے؟ اس کے سیکھنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت کا انکار کیوں کیا جائے جبکہ وہی فن سکھانے کی مہارت و اہلیت رکھتا ہے؟ کتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے, منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی. حالات واردات کیفیات اور روحانی ترقی کے لیے مراقبات کتابوں سے سیکھنے کی چیز ہی نہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جو کیفیات ہیں یا مراقبات ہیں یا درجات ہیں یہ کتابوں سے سیکھنے کی نہیں, یہ تو کیفیات ہیں جو سینہ اثر سے صحابہ کو ملیں, صحابہ سے تابعین تبع تابعین کو, اور یہ کیفیات ہیں جو سینہ بسینہ دلوں سے دلوں کو چلتی ہیں, ان کو تو لکھا پڑھا جا ہی نہیں سکتا. کیونکہ واضح نے ان کے لیے الفاظ وضع ہی نہیں کیے, یعنی یہ الفاظ میں نہیں آتی, ان کے لیے تو کوئی لفظ بنا ہی نہیں. اور عام کیفیات میں بھی آپ ایک آدمی کو بھوک پہ لیکچر دیتے رہیں کہ بھوک لگے تو یہ محسوس ہوتا ہے, بھوک لگے تو یہ محسوس, اسے آپ مہینوں پڑھاتے رہیں لیکن اسے دو دن بھوکا رکھیں تو اسے صحیح سمجھ آ جائے گی کہ بھوک لگے کھانا نہ ملے تو کیا ہوگا. ہم غصے پہ لیکچر دیتے رہے, غصے میں آدمی یہ محسوس کرتا ہے, غصے میں یہ محسوس کرتا ہے, تو ہم نہیں سمجھا. کسی کو غصہ دلا دو تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ غصے میں کیا. یہ جو کیفیات ہیں مادی